بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آپ کو یاد ہوگا ہم غامدی صاحب سے ان 23 فکری اعتراضات پر ان کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. داڑھی اور پردے پہ ہم نے بہت مفصل بات کی. فطرت کا موضوع شروع ہو چکا تھا اور ایک قسط مکمل ہو گئی ہے. حسب سابق میں یہ کہوں گا جو فطرت کے موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر اعتراض کیا جاتا ہے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. ترتیب سے نقصات کو دیکھیں کیونکہ اس میں بات آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا. ہم سب پہلی قسط کے اندر ہم نے وہ بنیادی اعتراض لوگوں کا آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ اشکال کہ ان کی نظر میں آپ نے دین کے سورسز میں ایک نئی سورس کا اضافہ کر دیا, اس کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. پوچھا آپ سے یہ تھا کہ فطرت چیز کیا ہوتی ہے, یعنی اس کو کیسے ہم دریافت کرتے ہیں, اس کی طرف آپ کا التفات ہوا کیوں. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. آخری نشست میں غام صاحب نے فرمایا تھا کہ فطرت کا مطالعہ میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح باقی چیزوں کا میں دنیا میں مطالعہ کرتا ہوں, اور جو ذرائع علم میرے پاس میسر ہیں وہی فطرت کے علم میں بھی جاننے میں مؤثر ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جس علم کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی, یہ علم کیا محض استعداد کا نام ہے, یعنی میں سچ اور جھوٹ, حیا اور بے حیائی, معروف اور منکر, ان دو کو دو مختلف اپرچونیٹیز, دو مختلف امکانات مانتا ہوں, یا یہ فطرت کوئی ایک شعور اور ایسی صلاحیت ہے کہ جو ان میں سے مجھے درست کے انتخاب میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے؟
دیکھیے, میں نے تین باتیں عرض کی تھیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان سے متعلق جب بھی کوئی بات کی جائے گی وہ فطرت ہی پر مبنی ہوگی. انسانی علم اور انسان کے بارے میں علم وہ اصل میں فطرت ہی کا مطالعہ ہے.
جی,
جمادات کا علم جمادات کی فطرت کا مطالعہ ہے, نباتات کا علم نباتات کی فطرت کا مطالعہ ہے. انسان کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے تو وہ یہیں سے شروع ہوگی کہ انسان کی فطرت کیا ہے. اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے کہ فطرت سے مراد کیا ہوتی ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے, یعنی آپ کے اندر ایک بالقوہ شعور رکھا گیا ہے, ایسا شعور کہ جس طرح بیج میں درخت چھپا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے. جب اس کو خارجی تحریک میسر آئے گی, آپ ایک خاص عمر کو پہنچیں گے, گرد و پیش سے اس کے لیے احوال پیدا ہوں گے, تو وہ چیز علم بننا شروع ہوگی. میں نے یہ بتایا تھا کہ علم بنتا کیسے ہے, تو یہ گزارش کی تھی کہ اس کی پدا ہمیشہ آپ کی انٹروسپیکشن سے ہوتی ہے. میرے پاس حواس ہے, میں خارجی دنیا کا ان سے مطالعہ کرتا ہوں, میرے پاس ایک حادثہ باطنی ہے, اس سے میں اپنے وجود کا مطالعہ کرتا ہوں. یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو موضوعی ہوتے ہیں, یعنی یہ میرا مطالعہ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میرا ایزان ہے. اس کے بعد اس کو ایک معروضی حقیقت یا معروضی علم میں بدلنے کے لیے استقراء کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. استقراء کے طریقے کے بعد جب ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں سب انسانوں کا معاملہ ہے, ان میں ایک مشترک حقیقت ہے, اب یہ علم بننے کی صورت پیدا ہو گئی.
ٹھیک,
اس کے بعد عقل آتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے, وہ اس کے لوازم و مقتضیات کا استنباط کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا کام ہی اصل میں انفرنس ہے.
ٹھیک,
اس سے استنباطی علم وجود میں آتا ہے. یہ چیزیں جب ایک ترتیب کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب فلاں چیز کا علم پیدا ہو گیا ہے. یہ جو آپ کے تمام علوم ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح پیدا ہوئے ہیں. تو انسان کی فطرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اب ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے, آپ کے یہ جتنے علوم ہیں کیا ان میں یہ چیز ہوئی ہے کہ جیسے ہی ایک چیز کی خواہش پیدا ہوئی یا جس کو آپ استعداد کہتے ہیں, اس استعداد کا ظہور ہوا اور خارج سے کوئی آیا اس نے وہ علم دے دیا. انسان وہ علم خود پیدا کرتا ہے. جس علم کو آپ پیدا کرتے ہیں وہ بے شعوری سے کیسے پیدا ہو جائے گا؟
درست. اچھا,
یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ سماجیات سے متعلق جو استعداد آپ کے اندر رکھی گئی تھی, خارج سے کوئی فرشتہ آیا, اس نے سماجیات کے علم کو ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا, چونکہ آپ کے اندر قبولیت کی استعداد رکھی گئی تھی تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اس طرح سماجیات کا علم وجود میں آ گیا. کیا ایسا ہوتا ہے؟
نہیں.
انسان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں فیصلہ کن چیز کیا ہوگی, یہی کہ میرا اپنا شعور اور احساس کیا ہے. میں اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہوں, میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں, میں مشاہدہ کرتا ہوں. یعنی آپ, میں سورج کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سورج ہے, میں اس گھر کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھر ہے, آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ سب جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ تمہارا واہمہ ہے, میرا علم تو شروع نہیں سے ہوتا, یعنی یا میرے یہ حواس ہیں جو علم مجھ تک پہنچاتے ہیں, یا میرا حادثہ باطنی ہے جس سے میں اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں. یعنی مطالعہ نفس یا باطن میں ہو رہا ہوتا ہے اور یا اشیاء کا مطالعہ خارج میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی سے مجھے وہ مجموعہ حقائق یا ڈیٹا میسر آتا ہے جس سے میرے علم کی ابتدا ہوتی ہے. تو ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے علوم آج تک وجود میں آئے ہیں کیا وہ محض استعداد کا اظہار ہے؟ انسان نے یہ سارے مراحل اس میں طے کیے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے مطالعے کے نتیجے میں حقائق کا ایک شعور پیدا کرتا ہے, اس شعور کے نتیجے میں وہ حقائق ایک معروضی علم بنتے ہیں, استقراء کے عمل سے گزرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے تقاضوں کا, ان کے مقتضیات کا استنباط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی سے معیشت کا علم وجود میں آتا ہے, اسی سے سیاست کا علم وجود میں آتا ہے. یہ سب علوم کیا ہیں؟ انسان کی فطرت کا مطالعہ. تو اس میں جو چیزیں مذہب سے متعلق ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہے.
ٹھیک. اچھا ہم سب یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے داخل کے مطالعے سے, اپنے عملی مشاہدے سے اور لوگوں کے استقرا, لوگوں کے تجربات سے بھی مستفید ہوتا ہے اور علم کا سفر طے کر کے فطرت کو متعین کرتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب خارج کے اندر علم کی روایت بھی موجود ہے, لوگوں کے توہمات بھی, تخیلات سب کچھ موجود ہیں, کہیں پر پرابلم پیدا ہو گئی کہ میرا داخل ایک بات کر رہا ہے اور لوگوں کا مشاہدہ استقرا مجھے دوسری بات بتا رہا ہے, تو اس میں یہ کون سا ذریعہ علم ہے جو فیصلہ کن ہوگا فطرت کی تعین؟
اس پر ہم گفتگو کر چکے. یعنی انسان اپنی فطرت ہی کے اندر نقد کی صلاحیت رکھتا ہے. جو کوئی چیز سامنے آتی ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ تنقید بھی معروضی حقائق میں بدلتی ہے, اس کے بعد علم کے مقدمات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن معیار کیا ہے, کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ وہی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے. یعنی آپ انسان کی فطرت میں جو دائیات پاتے ہیں, جب کوئی چیز اس کی مطابقت اختیار کر لیتی ہے تو وہ دنیا میں قبولیت پیدا کر لیتی ہے. جب وہ ان سے متصادم ہوتی ہے تو آپ جتنا چاہے فلسفہ وجود میں لے آئیے, تھوڑی دیر کے بعد اس کے نقائص سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. علم ایسے ہی بڑھتا ہے. اس میں کس نے حتمیت کا دعویٰ کیا ہے؟ علم کے ارتقاء کی تاریخ یہی ہے. یعنی میں اپنا مطالعہ کروں گا, جب میرے نفس کا مطالعہ میرے سامنے کو مجموعہ حقائق لے آئے گا, اس پر نقد و نظر کی ایک پوری تاریخ گزرے گی. وہ فرد کی سطح پر بھی گزر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اجتماعی سطح پر بھی گزرتی ہے. یہ جتنے علوم آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں, کیا یہ جس طرح آپ کو مل گئے ہیں آپ بین ان کو اسی طرح قبول کیے رہتے ہیں؟ ان کی تحلیل ہوتی ہے, ان کا تجزیہ ہوتا ہے, یہ اور تینوں سطحوں پر ہوتا ہے. یعنی جو آپ نے مجموعہ حقائق ترتیب دیا تھا, خواہ وہ آپ کے حادثہ باطنی کے نتائج تھے یا آپ کے ان خارجی حواس کے نتائج تھے, درست ترتیب دیا تھا, اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ استقرا میں تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی. اچھا, پھر آخر میں عقل کے مقتضیات طے کرنے میں آپ نے کہیں مقدمات میں کوئی ترتیب میں خرابی تو نہیں پیدا کر دی؟ تو یہ نقد و نظر ہوتا رہتا ہے, اس سے علوم وجود میں آتے رہتے ہیں. یہ جو سوالات ہیں ان کے پیچھے یہ ذہن کار فرما ہے کہ ہمارا علم کوئی حتمی اور جامد چیز ہے جو ہمیں دے دیا جاتا ہے. ہر چیز کا علم انہی مراحل سے گزرتا ہے. یہ اس وقت جس سائنس کو آپ بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں, جس سے اتنی ایجادات ہو گئی ہیں, اتنے اکتشافات ہو گئے ہیں, اس کی ایجادات کے سائے میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ سب کیسے ہوا ہے؟ اچھا, اس میں جو حقائق آپ نے اب تک ترتیب دیے ہیں وہ کبھی چیلنج نہیں ہوتے. اس میں نظریات بنتے ہیں. نظریات کیسے بنتے ہیں؟ ایک مجموعہ حقائق ہمارے پاس آتا ہے, استقراء کے عمل سے گزرتا ہے, اب عقل استنباط کرتی ہے. جب تک یہ عقلی استنباط کے دائرے میں ہوتا ہے, نظریہ ہی ہوتا ہے.
ٹھیک.
لیکن یہ سائنسی نظریہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اٹکل پچو آپ نے ایک بات کہہ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعہ حقائق اور استقراء کے نتیجے میں اتنا کچھ میسر آ گیا, اتنے شواہد میسر آ گئے ہیں کہ اس کو آپ اس عقلی استنباط میں تبدیل کر سکتے ہیں, انفرنس میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ چیز جیسے ہی وجود میں آتی ہے تو علم کا ایک مقدمہ سامنے آ جاتا ہے, دوسری طرف سے کوئی آدمی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر اس پر نقد کر دیتا ہے. یہ نقد کا عمل جاری رہتا ہے.
ٹھیک.
اور انسانی علم میں اسی سے ترک کو اختیار ہوتا ہے. اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم.
تو اچھا عالم سر, یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس پر جو عقلی سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ آپ ایک مرحلے سے گزریں گے اور اس میں نقد بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کے ایک حقائق کچھ بنیں گے، آپ اس کو فطرت کا نام دیں گے. لیکن اگر کوئی علم ارتقاء پذیر ہے، اس میں روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں، روز کمیاں اضافے ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ایک پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بن سکتا ہے میرے آپ کے لیے؟ میں آپ کو کہوں گا فطرت مانو، آپ کہیں بھی فطرت کا تو مطالعہ میں بھی کر رہا ہوں، کچھ عرصے بعد میں پہنچوں گا اس حقیقت تک، پھر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا.
اس وقت جو علوم آپ پڑھا رہے ہیں وہ پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بنتے ہیں؟ فطرت بنے گا. یعنی جب تک وہ ایک موضوعی مطالعے تک ہے وہ میری ذات کے لیے. مجھے اگر کوئی انفرادی فیصلے کرنے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں اپنے داخلی تاثری پر کروں.
ٹھیک.
جس وقت وہ علم بنے گا تو استقراء کے عمل سے گزرے گا نا. تو استقراء کے عمل سے گزرنے کے نتیجے میں ان اختلافات کو دور کیا جاتا ہے. یعنی انسان کس طرح دیکھ رہے ہیں، سارے انسان کیسے دیکھ رہے ہیں، مختلف تہذیبیں کیسے دیکھ رہی ہیں، سارے عموم اسی طرح بنتے ہیں. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس کے مقتضیات کا استنباط کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس میں وہ حصہ جو قابل عمل ہوتا ہے وہ فوراً روبا عمل بھی ہو جاتا ہے.
اچھا.
اور اس پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے. یہ جمہوریت کے جو ادارے آپ نے بنایا ہے یہ کس طرح بنائے؟ اس وقت دنیا کا نظم جن اصولوں پر چل رہا ہے، اقوام متحدہ جن مبادی پر کھڑی ہے، وہ کہاں سے وجود میں آئے؟ کیا وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو چیلنج نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنے ملک کا ایک دستور بنایا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ حقائق ہیں جن حقائق کو آپ نے ان کے مقتضیات سمیت تسلیم کر لیا.
جی.
یہ تسلیم کرنے کا عمل کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے، یہ بالکل وہی استقراء کا طریقہ ہے. یعنی حقائق اپنی اپنی جگہ موضوعی تھے، جب آپ نے تمام سیاسی رہنماؤں کو جمع کیا، ان کے مابین اس پر بحث ہوئی، تو معلوم ہوا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ کنسنسس اپنی ارتقاء کا عمل ہے، استقراء کا عمل ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کچھ چیزوں پر بالکل متفق ہو گئے، کچھ چیزوں میں آپ مختلف ہو گئے. آپ نے ایک دستاویز ترتیب دے دی، اس دستاویز پر آپ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد کی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ معاملہ اگر وہاں ہو رہا ہے تو میرے باقی علوم میں بھی اس طرح سے ہو.
لیکن آئین کی پابندی تو میں روز کرتا ہوں. اگر
پریشانی کی کیا بات ہے؟ یعنی جو علم آپ پڑھا رہے ہیں وہ سب اسی طرح پڑھائے جا رہے ہیں. جن علوم کی بنیاد پر انجینئرنگ کا علم ہے، آپ فلک بوس عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں. بات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اب تک کے نتائج ہیں ان کی کوئی غلطی سامنے آ جائے. یا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض موقع کے اوپر پل گر گئے، عمارتیں منہدم ہو گئیں، پھر معلوم ہوا کہ اس میں یہاں ایک علمی غلطی ہو رہی. تو بار بار کا تجربہ انسانی علم کو زیادہ پرفیکٹ کرتا چلا.
ٹھیک.
یعنی اس کے اندر کمال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. کمال کی کوئی حد نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تاج محل تعمیر کا ایک کمال ہے، اس سے بھی آگے دنیائیں موجود ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انسان نے وہ دنیائیں پیدا کر لی ہیں، اب آپ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو کلو میٹر بلند عمارتوں کا خواب دیکھ رہے ہیں. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ جب یہ کام کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگوں کو ان عمارتوں میں بٹھا دیتے ہیں، جا زندگی اور موت کا معاملہ ہے نا. یہ کس اعتماد پر ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے شٹل بھیجنی ہوتی ہے، آپ جب مریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے انسانوں کو بھیجتے ہیں، تو اس اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اب تک جو علم آپ نے استخراج کر کے ترتیب دیا ہے، وہ ریاضی کا ہے، وہ سائنس کا ہے، یا کسی چیز کا ہے، اس کے بہت سے نتائج ایسے ہیں کہ جو اب چیلنج نہیں ہوں. یہ بھی غلطی سامنے آ جاتی.
جی.
انسان اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے. یعنی اس کا علم اصل میں اس ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے کہ جس کے بہت تھوڑے حصے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حقائق ہے، باقی چیزیں زیادہ تر استنباطی ہوتی
ہیں. ٹھیک. صاحب، آپ نے استنباط کی بات کی. ایک عقلی اشکال جو پیدا ہوتا ہے فطرت کی تعین میں استنباط کے ذریعے کو استعمال کر کے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قوموں کی تاریخ میں، ماضی میں پوری پوری قومیں ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ تو مثلاً فحاشی اور یعنی اور ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اپنے فطری رجحانات اور میلانات سمجھ رہے ہیں. تو اس زمانے میں اگر کوئی جائے اور وہ پوری قوم کے اندر یہ انڈکشن کا عمل کرے، تو اس کو تو لگے گا کہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ یہ تو ہم جنس پرستی ہونی چاہیے.
دیکھیے، جب وہ چیز علم بنتی ہے تو وہ کسی ایک قوم، کسی ایک بستی میں نہیں بنتی.
اچھا.
وہ انسانیت کی سطح پر بنتی.
اچھا.
استثناء ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. استثناء کو دیکھا جاتا ہے، ایسا بارہا ہوتا ہے کہ استثناء کا مطالعہ کرتے کرتے آپ الٹ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں اصل یہ ہے، جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہ مستثنیات.
اچھا.
یہ سب کچھ ہر علم میں ہوتا رہتا ہے. تو فحاشی اور رانی کا بھی مطالعہ کر لیں گے، کسی قوم کے انحراف کا بھی مطالعہ کر لیں گے. کیا چیز انحراف ہے، کیا چیز اصل ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا، ہم عاقل انسانوں کا تعین کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں اور لے جا کر کسی شفاخانہ یا مراد دماغی میں لوگوں سے ملاقات کروا دیتا ہوں. اس کے بعد
آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم میں بہت سے فلسفیوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ ان کی نظر سے ہمیں دیکھا جائے. یہ سوالات رہیں گے, ان سوالات کا اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. یعنی بتایا جاتا ہے کہ اصل کیا ہے, استثناء کیا ہے, بتایا جاتا ہے کہ فطرت کے تقاضے کیا ہے, انحراف کیا ہے. اس کا کئی جہتوں سے مطالعہ کر کے آپ اپنے نتائج بیان کرتے ہیں, اس پر پھر نقد شروع ہو جاتا ہے. یہ رہے گا ہمیشہ. یعنی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عمارتوں کی بلندی میں, سرجری میں, دواؤں میں, جن پر انسان کا انحصار ہے, یعنی انسان کی زندگی کا انحصار ہے, ان میں بھی یہ ترک و اختیار کا عمل ہوتا رہتا ہے. تو فحاشی اور یعنی کہ ماری متعین کرنے میں بھی ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ استدلال کریں گے نا, استدلال اسی طرح ہوگا. یعنی انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا آپ استقصاء کریں گے, انہی کو سوسائٹی کے اندر دیکھ کے استقراء کے عمل سے گزریں گے, انہی کے اوپر آپ کے عقلی استنباط کی بنیاد ہوگی. اور کوئی راستہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہیں مان لیتے کہ آسمان سے بھی ایک علم آیا کرتا ہے. اس دنیا میں علم ایسے ہی پیدا ہوتا ہے.
اچھا, عام سے مثلا اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک قوم منحرف ہو گئی ہے اور وہ اپنے ان مجموعی عادات اور خصائل کو اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق مان رہی ہے, تو اب میں جب ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو کہوں گا آئیں مجھ سے آپ گفتگو کریں, میں کہتا ہوں یہ آپ غلط فطرت پہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو میں تو ان کو اپنے داخل کی فطرت کا حوالہ دوں گا نا, اور وہ کہیں گے دیکھو تم تو ایک ہو, ہم تو ہزاروں ہیں, تم ٹھیک ہو کہ میں ٹھیک ہوں.
میں حوالہ اس وقت اپنی ذات کا دوں گا جب معاملہ میری ذات تک, اگر وہ معاملہ دنیا کے اندر استقرا کے نتیجے سے گزر چکا ہے, اگر اس کی ایک تاریخ بن چکی ہے تو میں اس کا حوالہ کیوں نہیں دوں گا؟ میں یہ بتاؤں گا کہ ماضی میں کیا رہا ہے, میں یہ بتاؤں گا انسان نے کس طریقے سے یہاں تک پہنچنے کی جدوجہد کی ہے, یہ سب باتیں ہوں گی ان کے ساتھ, اس پر بھی بحث ہو جائے گی. یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ میرے پاس ایک لٹ ہونی چاہیے جو میں مار کے ان کو قائل کر لوں؟
ٹھیک,
استدلال ہی کریں گے نا, صحیح کریں گے, میں بھی کروں گا. اس کے نتیجے میں کیا چیز زندہ رہتی ہے؟ وہ وہی زندہ رہے گی جو انسانی فطرت کے مطابق ہو. وہاں پر بھی بحث کس بات پہ ہونی ہے؟ اسی بات پہ بحث ہونی ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے طریقہ اختیار کیا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے یا انحراف ہے؟ یہی ہوگا نا. انسان کے پاس چونکہ ارادہ و اختیار ہے اس لیے وہ انحراف کرتا ہے. تو مجھے اس پہ بحث کرنی ہے نا ان کے ساتھ. یہ آپ اس چھوٹی سی بستی میں مجھے لے جا رہے ہیں, دنیا میں شرط پر تہذیبیں وجود میں آئی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹ مار دی. یعنی کوئی آسمانی فرمان ہے وہ آیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی, بحث ہوئی ہے نا. یعنی وہ اپنے لیے دلائل دے رہے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے کہ آپ ایک بستی کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں کہ ساری بستی یہی کر رہی تھی, یا اس کے لیڈر, یا اس کے اکابر, یا اس کے زعما, یا اس میں اوباش اور کوٹولے یہ کر رہے تھے. یہ بھی ابھی طے نہیں. بستی کتنی تھی؟ لاکھ لوگ ہوں گے, 50,000 لوگ ہوں گے, آج کے زمانے کے لحاظ سے تعین کر لیں. لیکن یہ توحید اور شرک کی بحث یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی, تہذیبوں پر پھیلی ہوئی, آج بھی اربوں انسانوں کے ساتھ آپ کو یہ بحث کرنی پڑتی ہے.
ٹھیک,
تو اس میں کیا کرتے ہیں؟
استدلال کرتے ہیں.
استدلال کرتے ہیں. تو علم میں استدلال کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور استدلال نتیجہ خیز کیسے ہوتا ہے؟ آپ جو حقائق آپ کے حادثے سے پیدا ہوتے ہیں, حادثہ باطنی سے ہیں یا خارجی حواس سے ہیں, ان کو چیلنج کر دیتے ہیں.
صحیح, ٹھیک.
تو اس میں ظاہر ہے کہ پہلے ایک موضوعی علم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ خارج کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہوتا ہے. آپ استقرا بھی چیلنج کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ بات تو انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے, یہ چند بستیوں میں ہے, چند قبیلوں میں ہے, چند قوموں میں ہے, بحثیت مجموعی انسانیت اس کو قبول نہیں کرتی.
ہمارے سروے غلط ثابت ہو جاتے ہیں.
اس طرح ہوتا ہے. اور اس کے بعد استنباط تو ایک عقلی چیز ہے, اس میں بڑی حد تک استخراجی منطق آ جاتی ہے, اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں. منطق کہاں سے پیدا ہوا ہے علم؟ یعنی جس وقت عقل آتی ہے, بنیادی مقدمات سے استنباط کا عمل شروع کرتی ہے, تو استنباط کے اس عمل کے ریاضیاتی قواعد بنا دیے گئے کہ اس میں کہیں غلطی نہ ہو رہی.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اسی لیے علم وجود میں آیا. اس میں مغالطوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, پھر ان پر بحث ہو جاتی ہے. علم کا معاملہ یہی ہے. یعنی پہلے تو اس غلط فہمی کو ذہن سے دور کر لیجیے کہ جب علم انسان علم پیدا کرتا ہے تو یہ پہلے ہی مرحلے میں ہر غلطی سے پاک ہو جاتا ہے. اس میں اسی جگہ سے بات شروع ہوگی, انہی مراحل سے گزرے گی اور اسی طرح پایا تکمیل کو پہنچے گی, اور وہ تکمیل بھی اصل میں آج کی تکمیل ہوتی ہے. جیسے ہی اس پر نقد ہوتا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں.
جی اچھا غم صاحب, اس میں جو بنیادی فکر کار فرما ہے ان تمام عقلی اعتراضات میں وہ یہ ہے کہ انسان علم پیدا کرتا ہے تو چلے مٹی سے اس نے سلیکا سینڈ سے اس نے آئی پیڈ بنا دیا اور نیوٹران پروٹون دریافت کر کے اس نے مثلا بجلی بنا دی, یہ تو خارج ہے. انسان محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس علم کو تو اس طریقے سے گزارے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں, یہ جو اندر کا علم ہے اس کو تو متعین پن پوائنٹ ہو کے فہرست اندر سے اگل رہی ہو انسان کے, اور اس میں اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, باقی کاموں میں بھلے ہوئے کام کرے.
ایک ہی بات یہ ہے کہ اس علم میں بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہی آپ کے اندر کا علم ہے جو علم نفسیات میں بدلتا ہے, یہی آپ کے اندر کا علم ہے جو سماجیات و عمرانیات میں بدلتا ہے, وہاں بھی آپ کو انہیں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی یہ بھی کیا استدلال ہے, آپ کے اندر جو علم ہے وہ باہر کے آپ کے علم سے مختلف نہیں ہو جائے گا. حقائق اندر ہیں تو وہ بھی اسی طرح گزریں گے. آپ سر درد محسوس کرتے ہیں یا کوئی درد محسوس کرتے ہیں, یہ آپ کا موضوعی احساس ہے, آپ کا باطنی احساس ہے, ظاہر ہے کہ استقرا کے نتیجے میں مختلف مراحل سے گزر رہا
ہے,
تو اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف اور غلطی ہوگی, ہر علم میں ہوگی, خواہ وہ نفسی علم ہے خواہ وہ خارجی اشیاء.
ٹھیک ٹھیک, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں بحث کو. اس مطالعے کے نتیجے میں آپ نے داخل کو دیکھا, خارج کو دیکھا, استقرا کیا, صدیاں گزر گئیں. اب سوال یہ ہے کہ آج 2020 میں ایک انسان کھڑا ہو کے ماضی کے علم کے نتیجے میں فطرت کیا ہے جو مرتب ہوئی ہے اس کا اگر جائزہ لے, تو سوال میرا یہ ہے کہ اب آپ کے علم کی ترقی کے نتیجے میں ان سب دوڑ دھوپ کے نتیجے میں فطرت متعین کیا ہوئی ہے, یعنی کن حقائق پر مشتمل ہے, اس کا دائرہ کیا ہے, کیا اس کی بنیاد پہ انسان زندگی گزار سکتا ہے, اب کیا طے ہوا ہے؟
بہت سی چیزیں اس وقت طے ہو گئی ہیں, بہت سی چیزیں زیر بحث اور ایسے ہی رہے گا.
اچھا,
یعنی یہ طے ہے کہ انسان ایک عاقل ہے, اس کے اندر عقلی استنباط کی صلاحیت موجود ہے, استقرا اسی کی تائید کرتا ہے, اسی بنیاد پر ہم اپنے تمام علوم کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ طے ہے کہ انسان کے اندر حصے جمالیات ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اسی پر تمام فنون مرتب کیے جا رہے ہیں, آپ کی مصوری, آپ کی شاعری, آپ کا ادب سب اسی وجود ہو رہے ہیں. یہ طے ہے کہ انسان کے اندر علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, یعنی وہ ایک حادثہ باطنی رکھتا ہے, وہ خارجی حواس رکھتا ہے, یہ سب ہم نے کیسے جانا ہے,
اسی سفر
سے ہی جانا ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علم ان ذرائع سے پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے کچھ مراحل ہیں جن کے بارے میں اختلافی آرا بھی ہوتی ہیں, ان چیزوں پر بھی ہمارا اتفاق وجود. انسان ایک اخلاقی وجود, یعنی اس کے پاس کچھ اقدار ہیں, کچھ ویلیوز ہیں, وہ عالمی اقدار ہے, وہ معروضی اقدار ہے, انہیں اقدار پر اس دنیا کا نظم قائم ہے, اسی پر میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں, ان کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں, جس پر ہم سب انسان بالکل متفق ہیں. چند اطلاقی چیزوں کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے, یہ اتنا کچھ جو ہم نے متفق علیہ بنا لیا ہے یہ کوئی معمولی اچیومنٹ ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی بھی آپ صرف تہذیب کر رہے ہیں, ورنہ یہ ہمیشہ سے ایسے.
اچھا,
قدیم ترین غاروں میں بھی انسان آپ دیکھتے ہیں جب کبھی وہ آگے بڑھتا ہے تو وہاں بھی تصویریں بننا شروع ہو جاتی,
جمالیات
کا ماضی کا مطالعہ یہی بتاتا ہے کہ اس کی حصے جمالیات گویا اس کے اندر موجود ہے ہمیشہ سے. جس طرح اس کو آنکھیں دی گئی ہیں اسی طرح یہ حس بھی دی گئی ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے, یہ چیز بدصورت ہے, اور خوبصورت کا انتخاب کرتا ہے. اس کے اندر اخلاقی وجود ہے, اسی اخلاقی وجود کا ظہور آپ کے دساتیر میں ہو رہا ہے, اسی کا ظہور آپ کے باہمی روابط میں ہو رہا ہے, اسی کی بنیاد پر آپ عدالتیں لگائے بیٹھے ہیں, اسی کی بنیاد پر پولیس کی محکمے میں کام کر رہے ہیں, اسی کی بنیاد پر ریاست کا نظم قائم کر رہا ہے, اسی کی بنیاد پر آپ نے بنیادی حقوق کا چارٹر ترتیب دیا ہے, اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا ہے. بہت کچھ جو ہے بالکل متعین ہے, اور یہ سب کچھ صدیوں سے متعین.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اچھا اچھا, اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم تو متعین ہے اور اب تک ہم یہاں پہنچ گئے, آپ نے گزشتہ گفتگو میں ایک اصطلاح کا حوالہ دیا تھا استراری علم, کہ انسان کے اندر ایک استراری علم موجود ہے, اور مذہب کی طرف جب اس کا رجحان ہوتا ہے تو یہی وہ استراری علم ہے جو وہ ضرورت یا طلب پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر الہام کی طرف بھی. یہ استراری علم کی اصطلاح ہے کیا؟ یہ بڑا مشکل سا لفظ لگتا ہے استراری علم, یہ کیا ہے, کن چیزوں پر مشتمل ہے؟
میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یا میرے خالق نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں جو جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، جو تصورات سامنے آتے ہیں، میں ان کو علم میں بدل سکتا ہوں.
اچھا،
آپ میرے سامنے ایک ایسے لائن لگاتے ہیں، اس سے جو صورت وجود میں آتی ہے، میں صرف اس صورت کو کسی بکری کی طرح، کسی گدھے کی طرح دیکھتا نہیں رہتا، میں اس کو مثلث کہتا ہوں،
نام دیتا ہوں.
مثلث صرف نام دینا نہیں ہے، اس طرح میں نے در حقیقت اس کو علم میں بدل دیا.
اچھا،
یہ چیزوں کو جو میرے سامنے آتی ہیں، وہ میرے باطن میں ہوں یا میرے ظاہر میں ہوں، ان کو علم میں بدل دینے کی جو صلاحیت ہے، یہ باہر نہیں پڑی ہوئی.
ٹھیک،
یہ محض میرے ماضی کے تجربات پر مبنی نہیں ہے، یہ میرے اندر ہے، یہ میرا استراری علم ہے. یعنی یہ جیسے ہی اشیاء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو یہ ان اشیاء کو علم میں بدلنا شروع کر دیتا ہے. علم میں بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان میں معنویت پیدا کر دیتا ہے، یہ ان پر حکم لگا دیتا ہے.
اچھا،
یہ ان کو صورت دے دیتا ہے، یہ ان کے باہمی روابط متعین کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ صلاحیت میں لے کر،
اچھا،
یعنی اپنے فاطر سے لے گیا، اپنے خالق سے لے گیا، یہ میری تخلیقی صلاحیت ہے جو میرے اندر موجود ہے، اور اسی کا نام انسان ہے. یہ میرے اندر ہے تو علوم پیدا ہو رہے ہیں، تہذیبیں وجود میں آ رہی ہیں. یہ گدھے میں نہیں، یہ کتے میں نہیں، یہ شیر میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے خصائص مجھ سے بہت بڑھ کے رکھتے ہوں، لیکن یہ صلاحیت میرے اندر ہے، بحثیت انسان، اسی کا ظہور میرے علم اور میری تہذیب میں ہو رہا ہے.
ٹھیک، اچھا غلام صاحب، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی انسان کی ابتدا ہوئی ہے تو یہ فطرت کی جو روشنی اس کے اندر رکھی گئی ہے. ہم جب خارج میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ہم اگر کسی الہامی روایت کو مانتے ہیں تو جو اس کے حقائق، اس کی تاریخ ہے، اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ نے براہ راست ان سے گفتگو کی. تو انسانیت کا آغاز اس فطرت کی شعوری صلاحیت سے ہوا، یا انسانیت کا آغاز خدا کے براہ راست الہام، اس کی وحی، اس کے ذریعے سے کوئی علم جو دیا گیا ہے اس سے ہوا؟ تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نبوت آئی ہے، اس کے بعد کی کوئی اور چیز ہوگی جو آ سکتی ہے.
یہ اب ہم مذہبیات میں داخل ہو رہے ہیں.
جی،
اب تک کی ساری گفتگو ہم خالص علمی اور عقلی بنیادوں پر کر رہے ہیں.
جی،
اور اس میں جو چیز میں نے واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ میرے ہاں یہ نہیں ہے کہ ماضی کا کوئی انسان ہے جس کی تاریخ سے میں واقف نہیں.
جی،
میرے ہاں بچے اب بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری بالکوا صلاحیتیں میں خود دیکھتا ہوں. یہ میرے اس وقت کے تجربے اور مشاہدے کی چیزیں ہیں. ماضی کا علم کس طریقے سے میری میراث بنتا ہے، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں، ان سب چیزوں کو. تو جب میں مذہبیات سے ہٹ کر غور کروں گا تو میرے پاس کیا ذرائع ہیں؟ میں اس وقت جو موجودہ انسان ہے اس کا مطالعہ کروں گا. میرے باقی علوم بھی اسی پر مبنی. میں یہ بحث کرتا ہوں جب جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کے ماضی کے پیچھے تو سلطنتوں اور استبداد کی تاریخ. انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتی، اس میں کیا تقاضے پوشیدہ ہے. اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں کچھ جنگجوؤں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں پر اپنا نہاب اور استبداد اور استیلا قائم کر لیا تھا. ورنہ انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ آزادی اور حریت کے ساتھ اپنے معاملات انجام دے. تو یہ سب چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. اس میں ماضی بھی زیر بحث آتا ہے، حال بھی زیر بحث آتا ہے. جب آپ خالص علم کی جگہ پر کھڑے ہیں تو وہاں مذہبی حوالہ نہیں ہو.
جی،
اب اگر آپ مذہبی حوالے میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر مذہبی متون زیر بحث آ جائے. اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے جو اس وقت مختلفی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جس پہلے انسان کا ہم ذکر کرتے ہیں،
جی،
یعنی آدم علیہ السلام، آدم و حوا،
جی،
وہ پہلا انسان نابینا تھا، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا، اس کے اندر بالکل کوئی چیز موجود نہیں تھی. مذہب اور مذہبی حقائق کے بارے میں بنیادی چیزیں بھی اس کو بتائی گئی تب اس کے علم میں آئی. کیا ایسا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ تھا، ایک نقطۂ نظر یہ،
جی،
کہ وہ اس سے واقف ہی نہیں تھا. مثلا آپ پھر مذہب کے کانٹینٹ کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ میں یہ جانتا ہوں وہ ہیں کیا چیزیں، آپ کس کو مذہب کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر اپنے خالق کا شعور، مثال کے طور پر خیر و شر کا شعور. آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بالکل اجنبی. معلوم ہے کہ آپ کس چیز کی تائید کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک صفا سادہ ہے، ڈبولا راسا پیدا ہوا، اس کے ہاں کچھ بھی نہیں، یہ تو اصل میں دھکے کھاتے کھاتے وہ کچھ نتائج تک پہنچا ہے. اس کی جبلتیں ہیں جنہوں نے اس کی رہنمائی کی ہے. اس کے اندر عقل کی روشنی اس طرح موجود ہی نہیں تھی جس طرح آج اس کو تصور کیا جا رہا ہے. یہ داستان سناتے ہیں نا لوگ
جی
بہت سے آپ کو, اس میں ارتقاء کے نتیجے میں پھر شرک پیدا ہوتا ہے, پھر وہاں سے توحید پیدا ہوتی ہے, خوف کے دائیات سے مختلف تصورات پیدا ہوتے ہیں, راتوں کو وہ خواب دیکھتا ہے تو دیوی دیوتاؤں کی دنیایں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں, یہ تو مشکل بات ہے.
تو پھر یہی کہہ لینا چاہیے نا, اسی طرح کہنا چاہیے کہ انسان تو اصل میں یہی تھا جو پیدا ہوا, یہ اصل میں انبیاء رحم السلام ہے جنہوں نے آ کر ان کو بتایا. دوسرا نقطہ نظر کیا ہے کہ انسان جو مذہب کے بنیادی حقائق ہیں ان سب کا اجمالی علم لے کے آیا.
اچھا,
بنیادی حقائق کا اجمالی علم, دیکھیے علم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وہ ایک مدون علم, ترتیب پا کے علم, یہ صدیوں میں بنتا. یہ آپ کی سائنس کو آپ دیکھ لیں, آپ فلسفے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ دوسرے علوم فنون کو پڑھ لیں. تو مذہبی حقائق کا پہلے استقصال کرنا چاہیے کہ وہ ہے کیا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ آپ پورے مذہبی کانٹینٹ پر ایک نگاہ ڈالیں.
جی.
چار چیزیں,
ٹھیک,
یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے آپ کو, خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے, آپ اس معرفت کے نتیجے میں اپنے اندر ایک ابدیت کا جذبہ محسوس کرتے ہیں. جیسے ماں کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا باپ کی, تو ایک محبت کا جذبہ محسوس کرتے ہیں.
ٹھیک,
یہ جو ابدیت کا جذبہ ہے اس کا اظہار کیسے ہونا, ایک چیز یہ ہے. اس میں مراسم عبودیت وجود میں آ جاتی ہے اس کے نتیجے میں, مذہبی کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ طہارت کے آداب.
ٹھیک,
یعنی مذہب آپ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے, آپ کے بدن کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ کے یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو اسی ذیل کی, یہ آپ کا وضو, یہ آپ کا غسل, یہ جنابت, یہ حیض, یہ نفاس کے مسائل, یہ سب کیا ہے؟ یہ تحقیقت بدن کی طہارت ہے جو مذہب کے کانٹینٹ پہ بڑی بنیادی اہمیت رکھتی.
جی,
یہ دو چیزیں ہوں گی.
جی,
تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز خروش میں طیب اور خبیث کا فرق.
اچھا,
یعنی کچھ چیزیں کھانے کے لیے حرام کر دی گئی ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کے لیے جائز رکھی گئی ہیں. ان کی بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں جو طیبات, وہ سب چیزیں ممنوع ہیں جو خبائث. تو مذہب کے کانٹینٹ میں ایک تیسری چیز یہ, اس کے مشمولات میں. چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ معروف اور منکر, یعنی خیر و شر کا شعور. آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اچھی ہے, فلاں چیز بری ہے. تو مذہب اپنی اساس میں یہ ہے, ابھی احکام میں مت جائیے,
ٹھیک,
اپنی بنیاد میں یہ ہے. ان سب کا اجمالی علم انسان لے گیا ہے.
اچھا,
دوسرا مقدمہ یہ,
ٹھیک,
یعنی ایک تو وہ تھا نا کہ وہ ان سب چیزوں سے بالکل بے خبر,
صفحہ سادہ ہے.
ان سب چیزوں سے اگر وہ بالکل بے خبر تھا تو یہ باقی علوم پیدا کرنے والی چیزیں یہ کہاں سے آئیں گی؟
اس نے پہیے تو ایجاد کر لیا.
نہیں, اور بہت
سی آگ جلا لی.
یعنی وہ آگ جلائی اس نے, وہ باہر نکلا, اس نے جانوروں سے مقابلہ کرنے کے طریقے سیکھے, اس نے ہتھیار بنائے, اس نے تصویریں بنانا شروع کر دی, باقی کہاں سے آئی؟ تو جس طرح وہ علم اس کے اندر موجود تھا, کیا ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ اور پھر آج ہم اگر مشاہدہ کر کے دیکھیں تو کیا یہ علم کسی خارجی تحریک سے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی حقائق ہیں جو اجمالاً انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں وہی ہیں جو در حقیقت قبولیت کا دائیہ پیدا کرتے ہیں. تو دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ موجود تھا انسان کے اندر لیکن بل اجمال.
اچھا,
یعنی یہ ایک وہ یوں سمجھ لیجیے جیسے بیج ہوتا ہے, بل اجمال تھا. اس کو تفصیلات میں بدلنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک,
باقی تمام علوم میں یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ تفصیلات میں بدلنے کا عمل صدیوں میں بھی ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے.
ٹھیک,
لیکن اس میں یہ موضوع نہیں.
کیا
اس لیے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا, وہ مسئول ٹھہرایا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے. ہر انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اپنا حساب اور اپنا دفتر بند کر دے گا. تو یہ ضروری ہوا پہلے ہی مرحلے میں کہ اس کے اندر یہ جو اجمالی علم دیا گیا ہے اس کی تفصیلات اسے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دی. وہی کا اور آپ کی فطرت کے علم کا ربط کے.
اچھا,
یہی عقلی بات. یعنی علم و عقل یہی چاہتے ہیں. اسی کے شواہد آپ کو باقی علوم میں ملتے ہیں. یعنی باقی علوم میں کیا ہوتا ہے؟ باقی علوم میں جو کچھ آپ کے اندر ہے, بالقوا ہے, جس کا پوٹینشیل آپ لے کے آئے ہیں, اس کا تدریجی ظہور ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ حقائق سے متعلق ہوتا ہے. اس میں استقراء کے عمل میں بھی بعض اوقات برسوں بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں. اس میں عقلی استنباط میں بھی بہت بحثیں ہوتی ہیں. اور پھر کہیں جا کر آپ اس کی تنقید کر کے اس کو ایک باقاعدہ علم میں بدلتے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت اگر آپ لائبریری کھولتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ سیاست کا علم ہے، یہ نفسیات کا علم ہے، یہ سماجیات کا ہے، یہ عمرانیات کا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں یہ صدیوں میں ان نتائج تک پہنچا ہے، کرنوں میں آج آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سائنس کے علم کو دیکھیے، بھیا تو بہت پہلے ایجاد ہو گیا، آگ بھی بہت پہلے دریافت ہو گئی، لیکن یہ جو دنیا اس وقت ہمارے گرد و پیش ہے یہ تو پچھلی دو صدیوں کا تحفہ ہے. یہ سب کچھ پیدا ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، یعنی انسان ارتقا کے کتنے مراحل سے گزرا. کیا مذہبی حقائق کے بارے میں بھی یہ گوارا کیا جا سکتا؟ یعنی پھر تو یہ ہوتا کہ صدیوں کے بعد یہیں کہیں وہ علم ترتیب پاتا جا کے، پھر جن لوگوں کے ہاں وہ ترتیب پا جاتا انہی کو مسئول ٹھہرانا چاہیے.
یہ نبوت کے خاتمے کے بعد مواخذہ پھر شروع ہوتا،
مواخذہ شروع ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، یا فیصلے پر تو میں بھی بات نہیں کرتا، یا جو ہونا چاہیے تھا انسان کے لحاظ سے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ابتدا ہی نبوت سے کی.
اچھا،
میں اس وقت بھی عقلی بحثی کر رہا ہوں، ابتدا بھی یہیں سے کی جائے. اگر یہ علم تکلیف، یہ شرعی اصطلاح ہے، تکلیف کا مطلب ہے کہ انسان کو مکلف ٹھہرانے والا علم تھا، اگر اس کے لیے جواب دہی ہونی تھی، اگر اس کے نتیجے میں کوئی قیامت برپا ہونی ہے اور وہاں انسان کی ابدی نعمت اور نقمت کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ انسان بینا نہیں تھا، وہ راستہ جانتا ہی نہیں تھا. انسان یہ چیزیں اپنے اجمال میں لے کر آیا تھا، ان کا ظہور ہونے میں چونکہ صدیوں کا انتظار کرنے پڑ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو، یعنی پہلا انسان جس کو شعور دیا گیا. انسان تو اس سے پہلے بھی اپنے مادی وجود یا اپنے قالب یا اپنے جسم کے لحاظ سے پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا وہ آدم علیہ السلام. تو آپ ان کا نام آدم لیتے ہیں، چلیے کوئی اور نام رکھ لیجیے، کیونکہ ابھی ہم مذہبیات کی دنیا میں داخل نہیں ہوئے. تو ان کے وہاں یہی ہونا چاہیے تھا، یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی علم چاہتا ہے کہ جس طرح باقی علوم کے مبادی اندر موجود ہیں اور وہ تدریجی ارتقاء کے نتیجے میں اپنی میراث ساتھ جمع کرتے ہوئے علم بنتے ہیں، اس کو ابتدا ہی میں علم بنا دیا.
ٹھیک.
اور یہ ابتدا ہی میں علم بنانا ہے جس کے لیے نبوت کی ضرورت پڑی.
درست.
انہی کو نبی بنا دیا گیا.
درست.
یعنی اتنا انتظار بھی نہیں کیا گیا کہ ان کے لیے کوئی اور نبی آئے،
انہی کو بنا دیا،
انہی کو پیغمبر بنا دیا گیا. اور اس طرح جو کچھ بالاجمال ان کے اندر موجود تھا، اس کے لیے جتنی تفصیل اس وقت درکار تھی وہ ان کو میسر کر. یہی عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہو. اب آپ مذہبیات میں داخل ہوں اور داخل ہو کر خود مذہبی متون سے پوچھیں کیا ہوا، بائبل کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، ویدوں کو پڑھیں، وہ آپ کو یہی داستان سناتے ہیں.
اچھا.
اسی پہ اصرار کرتے ہیں. قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ ہم نے آدم و حوا کو اس طریقے سے ایک باغ میں رکھا، اس لیے رکھا ان کی فطرت کا ظہور ہو. وہ ہو گیا،
وہ تو بے حیائی کی صورت میں ہوا،
دس اور چیزوں کی صورت میں ہوا، وہ تو ایک لمبی تنقید کا معاملہ. وہ ہو گیا. جب ہو گیا تو اس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا استعفی، یعنی انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، توبہ اور رجوع کا دائیہ پیدا ہو گیا. وہ الفاظ کیا ہوں جن میں میں اپنے رب کو راضی کر لوں؟ فرمایا کہ وہ ہم نے الہام پہ.
اچھا.
اور اس کے بعد استعفی کا انتخاب کا عمل ہوا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں ان کو پیغمبر بنا دیا گیا. یہی قرآن مجید بیان کرتا ہے. قرآن مجید کا کوئی مقام نکال لیجئے جہاں پر قصہ ہے، آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، آدم و حوا بیان ہوا ہے، دنیا کی ابتدا کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ چیز بتائی جاتی ہے. اس موقع پر پھر ان سے کہا گیا کہ اب میری ہدایت ضرورت کے لحاظ سے آتی رہے
گی،
اس وقت جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی گئی، آئندہ بھی آتی رہے گی. وہ ایک الگ پھر بحث ہے کہ پھر وہ ضرورت کب پیش آئی، کس طرح نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، اس پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر.
ٹھیک. اچھا غلام صاحب، میں یہاں پر کچھ سیدنا آدم علیہ السلام، چونکہ اب ہم عقلی بحث سے مذہبی بحث میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کہ فطرت موجود تھی تو پھر نبوت یا وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی. اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آدم علیہ السلام، آپ نے کہا کہ پہلے انسان میں بھی تو وہ شعور موجود تھا، کوئی شخص یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، تو خالق کا شعور جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ان کا عملی مشاہدہ تھا، وہ تو اپنی عملی زندگی کے تجربے کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، وہ کوئی ان کا انفرنس تو نہیں کہ میں مخلوق ہوں اور میرا خالق ہونا چاہیے.
ہم اب مذہبی متون میں آ گئے ہیں تو قرآن مجید خود اس بات کو بیان کر رہا ہے. آپ سورہ آراف میں جائیے، وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے جب ان کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کی صدیوں بعد، کرنوں بعد پیدا ہونے والی ذریت کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا.
اچھا.
یعنی وہ تو ابھی اس دنیا میں، اس قالب میں بھی نہیں آئے. ان کی شخصیت، اصل شخصیت، اور صرف ان کی نہیں، از اخذ ربک من بنی آدم من ذریۃ. جب آپ اس آیت کو زیر بحث لائیں گے تو پھر میں آپ کو ہی بتاؤں گا کہ قرآن مجید تو اس سے بہت پہلے کی داستان سنا رہا ہے.
ٹھیک 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 ٹھیک.
اگر مذہبی متون سے استدلال کرنا ہے تو پھر تو نوعیت ہی بالکل الگ ہے.
ٹھیک,
ایک چیز کو دیکھ لیتے.
ٹھیک, اچھا ہم سب یہ آدم علیہ السلام, اب ہم آئیں گے اس پوری تفصیل پہ کہ قرآن مجید کن کن جگہوں پر فطرت کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے, وہ کہتا کیا ہے. ابتدائی طور پہ سوال ہے پہلے انسان سے متعلق. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, بھیجنے کے بعد ان سے غلطی ہو گئی. ایک آدمی جو دنیا میں فطرت کا یہ شعور لے کر آیا ہے, اس کو پتہ ہے نیکی بدی کی تمیز ہے, اس کو خیر و شر کا پتہ ہے, نہ کوئی خارج کا اثر ہے, نہ کوئی علم اثر ہو رہا ہے, نہ کوئی تخیل ہے, وہاں انہوں نے ایک انحراف کر دیا. تو اللہ میاں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آدم میں نے تمہیں ابھی ابھی اس تازہ فطرت پہ پیدا کیا تھا اور تم نے اس کی خلاف ورزی کر کے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا, گویا اللہ کا کال آدم علیہ السلام پہ حکم بنا, نہ کہ فطرت کا کوئی ریفرنس سے شعور آدم علیہ السلام کو دیا گیا.
دیکھیے یہ تو آزمائش کا ذکر ہے جس میں انہیں مبتلا کیا گیا, اس کا فطرت سے کیا تعلق؟
یعنی بے حیائی کا عمل تو ہو گیا.
بے حیائی اور حیا کہاں سے زیر بحث آ گئی وہاں پہ؟ یعنی آدم علیہ السلام یا آدم و حوا ہے, ان کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے.
جی,
ان کو رکھا ہے تو باشعور انسانوں کی حیثیت سے رکھا.
ٹھیک,
ان باشعور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اندر کیا دائیات پوشیدہ ہے, ان کی فطرت کیسے ظہور پذیر ہوگی, اس کے لیے ایک امتحان برپا.
ٹھیک,
ان کو ایک باغ میں رکھا گیا, اس باغ میں ہر چیز کی اجازت دے دی گئی.
اچھا,
لیکن ان کے باہمی مواصلت کے تعلق پر پابندی لگا دی.
ٹھیک,
وہ میاں بیوی ہیں, بے حیائی کہاں سے وجود میں آ گئی؟
اچھا,
وہ میاں بیوی ہیں, میاں بیوی کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے, ان کا حق تھا کہ وہ مواصلت کرے. آپ کے دین میں یہ جائز عمل ہے, لیکن پابندی لگا دی. اب پابندی لگا دی گئی جب, تو انسان کے اندر بھی اس کے دائیات موجود. یہ اپنی ذات میں کوئی گناہ کی چیز نہیں. پابندی اسی طرح لگائی گئی جس طرح میاں بیوی کے تعلق پر رمضان کے روزوں میں پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے نا, تو یہ ابتلاء کا حکم ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی اللہ تعالیٰ انسانی فطرت میں جو دائیات موجود ہیں, چونکہ اس کے ساتھ انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے, تو بعض اوقات فطرت کے کسی بدی ہی تقاضے پر پابندی لگا دی. تو یہ پابندی ان پر لگا دی گئی. جب یہ پابندی ان پر لگائی گئی تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان کے اندر جو یہ خواہش موجود تھی کہ ہم وجود پذیر ہو گئے, اب یہ دیکھیں انسانی فطرت ضرور کر رہی ہے ہمیں ابدیت ملنی چاہیے. انسان کی فطرت کا اگر آپ مطالعہ کریں, سوال کیا تھا نا آپ نے کہ فطرت کیا چیز ہے, اسی فطرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک ایک انسان ابدیت کہاں ہے. وہ اپنی فطرت میں اس کا تقاضا لے گیا, وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ابلیس نے, جو ان کا دشمن ہو چکا تھا, انہیں آ کے ترغیب دینا شروع کی, قسمیں کھائیں, قرآن بیان کرتا ہے, اور ان سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے, یہ اصل میں اسی ابدیت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے.
اچھا,
تم یہ کام کر ڈالو گے تو ہمیشہ زندہ رہو. اور یہ بات ساری جھوٹ نہیں. ہم اصل میں اسی مواصلت اور مقاربت کے نتیجے میں صدیوں سے زندہ.
نسل بڑی ہے اسے.
یعنی انسان کو بحثیت انسان, آدم کو بحثیت آدم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ سورہ طہٰ میں بیان کیا ہے کہ اس نے آ کے قسمیں کھا کے کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھا رہے ہو. یہ درخت بالکل اسی معنی میں ہے جس طرح آپ شجرہ نسب بولتے ہیں.
جی,
یعنی اصل میں یہ وہ درخت ہے کہ جس سے نسلیں پھوٹنی. تو تم اس کا پھل کھا لو, اس کا ایک نتیجہ نکلے گا, اور یہ کہ تم فرشتوں کی طرح ابدی بنے. وہاں جو فرشتے کہا گیا ہے تو وہاں یہ نہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے, مطلب اپنے موجودہ وجود پہ وہ خصائص پیدا کر لو گے جو فرشتوں کے, تو ابدیت حاصل ہو جائے گی, تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. اب ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. تو فطرت تو یہی تھی کہ وہ مقاربت کرے.
اچھا, صحیح.
اس میں کیا چیز خلاف فطرت تھی؟ اللہ نے چونکہ روک رکھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ کیا. یہ پہلا موقع تھا, اور آپ دیکھیں کبھی کہ اب بھی انسان جب پہلی مرتبہ اس عمل سے گزرتا ہے یا پہلی مرتبہ اس احساس اور شعور سے دوچار ہوتا ہے تو وہی صورت پیدا ہوتی ہے. جب وہ ہوا تو اس کے بعد ہیجان کی کیفیت دور ہوئی تو وہ شرم کا احساس پیدا ہوا. اب قرآن مجید وہاں تو اللہ تعالیٰ بھی خطاب ہی نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے مختلف مقامات میں, یعنی ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے, وہ شرم کا احساس آپ سے اب پیدا ہوا اس لیے کہ وہ اندر موجود تھا.
لوگ یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نبی تو سکتا, اللہ نے وہی کر کے شرم کا احساس اسی وقت دلا دیا اور ذکر نہ کیا.
وہ تو ابھی ملی نہیں ہے, وہ تو اس توبہ کے بعد استفاع میں ملے گی.
अच्छा,
अभी तो इंसान की हैसियत से उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपनी क्या फितरत लेके आए, उसका जहूर कैसे होगा। उसी फितरत का जहूर हुआ है, पहले जहूर हुआ है मुकारबत के अमल में, फिर उसके अंदर दाइया क्या पैदा हुआ है, एक बहुत बड़ा खैर, यानी मुझे अबदियत हासिल हो जाएगी, मैं फरिश्तों की तरह हमेशा जिएगा, ये सब फितरत ही का जहूर हो रहा है। उसके बाद आगे क्या है, जैसे ही यानी इन आजा से वो वाकिफ थे, रफे हाजत के लिए तो ये आजा इस्तेमाल ही होते हैं। हमारे यहां भी 5-7-10 साल तक बच्चे जब देहात में खेलते थे तो उनके अंदर शोक नहीं होता इस बात का, लेकिन जैसे ही जिंस का दाइया पैदा होता है तो फिर इनके ढांपने का जज्बा पैदा होता है इंसान के अंदर। ऐसे ही हुआ, कुरान मजीद कहता है कि जैसे ही हुआ, और अब ये देखिए ये महज इस्तेदाद है, इस्तेदाद में तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही ये शोर पैदा हुआ या एहसास पैदा हुआ कि ये क्या हुआ, तो आवाज आती कि पत्तों से ढांप दो अपने आप, नहीं उन्होंने खुद फैसला किया तफे का यक से पाने जन्ना। तो अब क्या हुआ, ये इस्तेदाद नहीं थी महज, पूरा शोर पैदा हुआ, उस शोर के बाद अमल भी पैदा हो गया। आप इसको इल्म में बदल दें, यानी वो हया का एहसास लेके आए हैं, हया का ये एहसास जिंसी अमल के साथ वाबस्ता है, जिस वक्त ये पैदा होता है तो इंसान के अंदर जिंसी अज़ा को ढांपने का दाइया पैदा होता है, यही हया की हकीकत है इस मामले। और फिर इंसान क्या करता है, वो अपने गिर्द पेश में देखता है। अब तो हमें बहुत आला दर्जे के लिबास मयसर है, तो उस वक्त जो चीज मयसर थी वही पत्ते दरख्तों के, उनसे उन्होंने अपने जिस्म को ढांपना शुरू कर दिया। तो ये जो अमल उन्होंने किया, ये सारा का सारा अमल होने के बाद तंबीह की गई कि ये तुमने मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की है, उन्होंने उस पर तौबा की, फिर नबूवत की।
ठीक 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 हम सब, ये जो सवाल है कि फितरत मुकद्दम है या नबूवत मुकद्दम है, इस पर आपने तफसील से बात की। हमारे प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म होता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा अगली नशिस्त में इंशाल्लाह कि हम तरतीब से आपसे ये समझें कि खुद ये जो पूरा तसव्वुर, अकली तसव्वुर के इंसान का दाखिल तकाजा करता है, वो ये कहता है कि फितरत है, इब्तदाई जो इंसान हमें नज़र आता है उसके खसाइस व खसाइल भी बताते हैं कि एक शऊर उसके अंदर मौजूद है, जो दीनी मतून हैं, दीनी नसूस हैं, दीन के माखज़ हैं, सोर्सेज हैं, वो इसको कैसे बयान करते हैं, क्या ये महज एक अकली इस्तंबात है या अल्लाह ताला ने अल्फाज में इसको ढाल के बता दिया है कि दीन की बुनियाद भी फितरत पर है, फितरत का इल्म है जिसकी बुनियाद पर माखसा होगा। मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि आइंदा नशिस्त में बहुत तफसील से आपसे ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करें, और फिर इन पर जो काउंटर सवालात लोग पेश करते हैं, एतराज़ करते हैं, वो भी आपके सामने रखें। अब तक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म होता है। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।